بدھ 16 نومبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا اپنے انتخابی نعروں کو پالیسی کی شکل دے سکیں گے؟ تجزیہ کار نے کہا
ٹرمپ نے کہا امریکہ فرسٹ مگر امریکہ فرسٹ ایز اے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کہنا بہت آسان ہے, مگر امریکہ فرسٹ کا ترجمہ کرنا ایز اے پریزیڈنٹ بہت مشکل ہے.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نازش ظفر سے خبریں سنیے. امریکی ریاست مغربی ورجینیا کی ایک میئر بیورلی والنگ نے مشیل اوباما کے بارے میں ایک نسل پرستانہ فیس بک پوسٹ کے بعد پیدا ہونے والے تنازع کے پیش نظر استعفیٰ دے دیا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں فرحت جاوید.
پامیلا رمزے ٹیلر نامی ایک خاتون جو کلے کاؤنٹی میں ایک غیر منافع بخش گروہ چلاتی ہیں, انہوں نے اپنی پوسٹ میں خاتون اول کو بندر کہا تھا. انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں ایک اعلیٰ درجے کی خوبصورت اور باوقار خاتون اول کا آنا کافی خوش آئند ہوگا. میں ایک بندر کو ہیل میں دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں. میئر بیورلی والنگ نے اس پوسٹ پر اپنے رد عمل میں لکھا, آج آپ نے مجھے خوش کر دیا. اس رد عمل کے متنازع ہونے کے بعد میئر بیورلی والنگ نے استعفیٰ دے دیا.
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کراچی کے میئر اور متحدہ قومی موومنٹ کے رکن وسیم اختر کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے. رہائی کے بعد گفتگو میں وسیم اختر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت مہر انہیں جلد سے جلد اختیار دیے جائیں.
صاحب اقتدار سے بھی اور سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انہی کی گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنے مینڈیٹ کو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر سکیں, جدوجہد کر سکیں.
وسیم اختر 19 جولائی سے جیل میں تھے. ان کے خلاف عدالت میں 39 مختلف کیسز ہیں, ان میں سے 8 کیسز کا تعلق کراچی میں 12 مئی 2007 کے تشدد کے واقعات سے ہے. مراکش میں ہونے والی عالمی کلائمیٹ چینج کانفرنس سے آج امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ جان کیری خطاب کریں گے. کانفرنس میں تمام وفود کا سب سے بڑا خدشہ پیرس معاہدے کے مستقبل کے حوالے سے ہے. تفصیل بتا رہے ہیں عبید ملک.
امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس معاہدے کو ترک کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے. جان کیری نے منگل کی رات عالمی کلائمیٹ چینج کانفرنس کے لیے مراکش پہنچنے پر کہا کہ وہ نئی امریکی انتظامیہ کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن امریکی عوام پیرس معاہدے کی بھرپور حمایت کرتی ہے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے آج کانفرنس میں کہا کہ اگر عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری تک رکھنا ہے تو تابکاری اخراج میں فوری کمی کرنی ہوگی.
انڈونیشیا کی پولیس نے جکارتا کے گورنر بسو کی پرناما کو توہین مذہب کی تحقیقات میں مشتبہ قرار دیا ہے. آہو کے نام سے مشہور گورنر پرناما پر گورنر کے انتخابات کی مہم کے دوران قرآن کی توہین کرنے کا الزام ہے. تفصیل بتا رہی ہیں نادیہ سلمان.
جکارتا کے گورنر بسو کی تجاجہ پرنامہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. گزشتہ 50 سالوں میں جکارتا کے پہلے غیر مسلم گورنر ہیں. آئندہ برس فروری میں وہ دوسری بار گورنر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. تاہم کچھ اسلامی گروہوں نے پہلے ہی قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں کو انہیں ووٹ نہ دینے کی اپیل کی ہے. مسلمان اکثریتی ملک انڈونیشیا میں اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد شدید تناؤ پیدا ہونے کا خطرہ ہے.
امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا ہے کہ بریگزٹ اور امریکی صدارتی انتخاب کے بعد کٹر قسم کی قوم پرستی میں اضافہ ہو سکتا ہے. وہ بطور صدر یورپ کے اپنے آخری دورے کے موقع پر یونان میں بات کر رہے تھے. تفصیل شمائلہ جعفری سے.
باراک اوباما نے یورپ کے آخری دورے میں کہا کہ امریکہ نسل مذہب اور قومیت کی بنیاد پر ہونے والی تقسیم کے خطروں سے پوری طرح آگاہ ہے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کی وجہ یہ بتائی کہ امریکی تبدیلی چاہتے تھے. ادھر نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی کے معاملے پر تنقید کے بعد اپنے اقدامات کا دفاع کیا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نئی کابینہ اور دوسرے عہدوں کا انتخاب بے حد منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس سے قبل خبریں آئی تھیں کہ ان کی اپنی ٹیم اختلافات کا شکار ہو گئی ہے.
انڈیا کی حکومت نے ملک کے معروف مسلم مذہبی مبلغ ذاکر نائک کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر 5 برس کے لیے پابندی عائد کر دی ہے. اس سلسلے میں وزارت داخلہ کی جانب سے رسمی نوٹیفیکیشن جلد ہی جاری کر دیا جائے گا. حکومت کی جانب سے ذاکر نائک کے ادارے پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگتا رہا ہے. چند روز پہلے ہی حکومت نے ذاکر نائک کے اس ادارے پر بیرون ملک سے چندہ لینے پر پابندی لگا دی تھی. انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے گردے خراب ہونے کی اطلاع دی ہے اور کہا ہے کہ ان کا علاج چل رہا ہے۔ 64 سالہ سشما سوراج کی صحت گزشتہ کچھ دنوں سے خراب چل رہی تھی۔ انہیں سب سے پہلے ہسپتال میں امراض قلب کے علاج کے لیے بھرتی کیا گیا تھا اور ہسپتال سے واپسی سے قبل ہی ان کے گردے ناکام ہونے کی خبر آئی ہے۔ بی بی سی کی عالمی سروس نے 11 نئی زبانوں میں اپنی نشریات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جن نئی زبانوں میں نشریات شروع کی جائیں گی ان میں انڈیا میں بولی جانے والی 4 زبانیں پنجابی، تلگو، گجراتی اور مراٹھی بھی شامل ہیں۔ ان زبانوں میں سروسز کا آغاز 2017 سے متوقع ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں جکارتا کے گورنر پر توہین مذہب کا الزام لگ رہا ہے اور کراچی کے میئر کو ضمانت پر اب رہا کر دیا گیا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل آج پروگرام میں شامل ہے، لیکن اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہیں۔ آئیے اب سربین کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سربین کا اہم موضوع امریکی انتخابات کے بعد کی صورتحال ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہوئے ایک ہفتہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کا اثرات اب تک کیا دیکھے گئے ہیں؟ امریکہ میں اقلیتوں کو کیا خدشات اب ہیں؟ آگے امریکہ کی خارجہ پالیسی کس نوعیت کی بن سکتی ہے؟ ان سارے سوالات پر بات کریں گے۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کابینہ تشکیل دینے میں مصروف ہیں، لیکن اس میں بھی ان کو کچھ مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اسی درمیان موجودہ صدر باراک اوباما نے امریکہ میں نسلی تعصب کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ سنیے نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
While the campaign is over, our work on this movement is now really just beginning.
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جیت کے فوراً بعد اپنے حامیوں سے کہہ رہے تھے کہ ہماری مہم کا اصل کام تو اب شروع ہو رہا ہے۔ اب جیت کے ایک ہفتے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتظامیہ کی ٹیم تشکیل دینے میں مصروف ہیں، لیکن اس کام میں مشکلات بھی درپیش ہیں۔ ان کی اپنی ٹیم میں کچھ اختلافات کی خبریں ہیں۔ ٹرمپ کی کابینہ میں کچھ اہم عہدوں کے لیے، مثلاً وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ اور اٹارنی جنرل کے عہدوں پر کن لوگوں کو رکھا جائے گا، اس پر خاص کر سب کی نظر ہے۔ خبریں ہیں کہ ٹرمپ کے کئی قریبی حامی اگلی کابینہ میں پسندیدہ عہدوں کے لیے کوششوں میں بھی مصروف ہیں۔ سینیٹر جیف سیشنز ٹرمپ کی حمایت میں آنے والے سب سے پہلے سینیٹر تھے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ سینیٹر سیشنز کو وزیر دفاع یا وزیر خارجہ بنا سکتے ہیں۔ ویسے وزیر خارجہ کے عہدے کے لیے ٹرمپ کے دو حامی اقوام متحدہ میں امریکہ کے سابق سفیر جان بولٹن اور نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی دونوں ہی خواہش مند ہیں۔ روڈی جولیانی نے تو ایک تقریب کے دوران اپنی مرضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جان بولٹن سے بہتر وزیر خارجہ ثابت ہوں گے۔
جان would be a very good choice. Is there anybody better? Maybe me, I don't know.
لیکن ٹرمپ کو روڈی جولیانی کے کچھ ممالک اور گروہوں کے ساتھ تعلق کے سبب ان کے وزیر خارجہ چنے جانے میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب کچھ لوگ جان بولٹن کے بارے میں یہ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ خارجہ پالیسیوں کے حوالے سے وہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں جو خود ٹرمپ کی پالیسیوں سے مماثلت نہیں رکھتے۔ مثلاً بولٹن اب بھی 2003 میں عراق پر امریکہ کے حملے کے حامی ہیں، جبکہ ٹرمپ یہ بارہا فخریہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے عراق جنگ کے خلاف تھے۔ مبصرین کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ وفاداری کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اپنی انتظامیہ میں وہ اپنے وفادار لوگوں کو اہم عہدوں پر رکھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ٹیم تشکیل دینے کے لیے بنائی گئی ٹیم میں سے کچھ لوگوں کو ہٹنا بھی پڑا ہے، جن میں ٹرمپ کے نزدیکی سمجھے جانے والے نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی اور ٹرمپ کے انٹیلیجنس کے مشیر مائک راجرز بھی شامل ہیں۔ ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ مائک راجرز کو ٹرمپ سی آئی اے کا چیف بھی بنا سکتے ہیں، اور کرسٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ٹرمپ انتظامیہ میں اہم مقام حاصل ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی کے معاملے پر تنقید کے بعد اپنے اقدامات کا دفاع کیا ہے. ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر کے اپنی انتظامیہ کو تشکیل دینے کی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ میں کون شامل ہوگا اور کون نہیں اس کا فیصلہ صرف وہ کریں گے. لیکن ٹرمپ نے جب چیف اسٹریٹجسٹ کے عہدے کے لیے اپنے قریبی اسٹیفن بینن کو منتخب کیا تو ان پر یہ کہہ کر تنقید کی گئی کہ بینن ایک سخت گیر سفید فام نسل پرست نظریے رکھتے ہیں. ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن نے ٹرمپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ان کی کارکردگی پر پرکھا جانا چاہیے. ٹرمپ کی ٹیم تشکیل دیے جانے کی کوششوں کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی موقف ہے کہ انہیں کچھ وقت دیا جانا چاہیے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد سے امریکہ میں بہت سے لوگوں میں یہ ڈر بھی سمایا ہوا ہے کہ نسلی تعصب اور اس پر مبنی تشدد میں اضافہ ہوگا. اس سلسلے میں موجودہ صدر باراک اوباما نے بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں کٹر قسم کی قوم پرستی میں اضافہ ہو سکتا ہے.
We are going to have to guard against a rise in a crude sort of nationalism or ethnic identity or tribalism that is built around an us and a them.
باراک اوباما نے کہا کہ امریکہ نسل، مذہب اور قومیت کی بنیاد پر ہونے والی تقسیم کے خطرے سے پوری طرح آگاہ ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد سے کئی جگہ سے نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تشدد کے واقعات کی خبریں آ رہی ہیں اور اب لوگوں میں خوف بھی ہے کہ اگلے سال جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مختلف نسل اور مذہب کے لوگوں کی جانب کیا رخ اپناتے ہیں.
یہ تھی نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے صدارتی مہم کے دوران تقریباً ساری اقلیتوں کو ناراض کر چکے تھے اور خدشہ یہی تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف منفی باتوں یا حملوں کے واقعات میں اضافہ ہوگا, جیسے کہ آپ نے سلیم رضوی کی رپورٹ میں بھی سنا. اس بارے میں میں نے بات کی امریکی ریاست ٹیکسس میں مقیم ریڈیو ٹاک شو ہوسٹ منا کاظم شاہ سے. ان سے پوچھا کیا ایسا دیکھنے میں آیا ہے.
دیکھیے, ایز سچ کسی مائنورٹی کے اوپر نہیں ہوئے حملے, لیکن جو اینٹی ٹرمپ پروٹیسٹرز ہیں ان پہ حملے دیکھنے میں آئے ہیں اور کئی جگہ پہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں اور ہاسٹیلٹی کی فضا جو کیمپین کے دوران شروع ہوئی تھی وہ ابھی بھی ہمیں مختلف شہروں میں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, لیکن اوور آل صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے یہ کہیں نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے,
لیکن ایک کشیدگی ہے. اچھا, یہ
ہاں کشیدگی ہے.
ہاں, تو یہ بتائیں کیا ایسا اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو چیزیں پہلے لوگ کہتے نہیں تھے کہ یہ سمجھ کے کہ یہ تعصبانہ ہیں یا تزہی کا میز ہیں, اوفینسو ہیں تو یا پریجڈسڈ ہیں, تو اب لوگ وہ کھل کر ایسے باتیں کر رہے ہیں, مطلب میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کا کوئی رجحان ہے؟
جی ہاں, کافی حد تک اس طرح کا رجحان ہے اور ان پہ سب سے بڑا ٹرمپ کی کیمپین پہ یہی اعتراض کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایسے سینٹیمنٹس کو انہانس کیا ہے, ایسے لوگوں کو امبولڈن کیا ہے جو اس طرح کے تعصب اپنے دل میں رکھتے تھے مگر کہتے نہیں تھے, لبرلز کے بیک لیش کے ڈر کی وجہ سے کہہ لیجئے یا سیوک ورلڈ میں اس طرح سے کہنا بری بات ہوتی ہے اس وجہ سے کہہ لیجئے, تو تھوڑا انڈر پریشر تھے. لیکن جب ایک آدمی امریکہ کے صدر کی کیمپین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اٹس اوکے ٹو ٹاک لائک دس, اٹس اوکے ٹو ایئر یور سینٹیمنٹس دوسروں کے مذہب کے خلاف, دوسروں کی ریس کے خلاف, تو لوگوں کو اس سے بڑی ایک اور دکھ کی بات یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو ان کے فالوورز تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے اور وہ ایسے اندر اپنے رکھتے تھے سوچ, وہ زیادہ دکھ کی بات ہے بہ نسبت ایک آدمی کے جو رینٹ کر رہا ہے کھڑے ہو کر ایک پوڈیم کے اوپر. تو یہ ایک بڑے افسوس کا ایک امریکہ کا جو سائڈ دیکھنے میں آیا ہے, تو اس سے بڑا دکھ ہوا ہے امریکیوں کو بھی, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مائنورٹیز کو ہوا ہے, کیونکہ ہم پروٹیسٹ میں زیادہ تر تو امریکی ہی دیکھ رہے ہیں, تو ان کو زیادہ افسوس ہوا ہے کہ ہمارا ملک یہ کس طرف جا رہا ہے. ہم تو آل انکلوسیو ہوا کرتے تھے, ہم تو بڑے ایک اچھے معاشرے میں ایک ہیلدی ہمارا ریلیشن شپ تھا, اور یہ سب کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں.
تو ایسی
خدشہ ہے, بہرحال
ایسی سوچ رکھنے والے جو امریکی ہیں اور جو اقلیتیں ہیں خاص کر, ان کی کیا حکمت عملی ہے, مطلب کس طرح سے اس کا جواب دے رہے ہیں یا اس پہ اپنا مطلب جو تحفظات ہیں یا مسائل ہیں ان کا کس طرح اظہار کر رہے ہیں؟
دیکھیے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک یہاں پر جو پروٹیسٹ کا سلسلہ چلا ہے وہ بڑے پیسفل پروٹیسٹ ہیں और उनको मैंने कवर भी किया, और उन प्रोटेस्ट में ज्यादातर जो है वो जब लोगों से इंटरव्यूज किए हैं तो वो यही कह रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट से हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अब इनको प्रेसिडेंट नहीं मान रहे और या ये ऑफिस नहीं संभाल सकते, हम इनके और इनकी पूरी जो कैबिनेट होगी उस पर एक प्रेशर कायम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो इनका रिटोरिक था कैंपेन के दौरान ये उस पर अमल दरामद कहीं ना कर लें, तो हमारा ये रजिस्टर कराना मकसद है कि हम जो अमरीकी आम अमरीकी हैं वो इस किस्म के रिटोरिक के खिलाफ हैं, हम ये नैरेटिव हमारा नहीं है, और ये आइंदा उस नैरेटिव पे अमल दरामद ना कर लें उस प्रेशर में रखने के लिए इनको हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ डैलस में भी टेक्सास हालांकि एक ट्रेडिशनली एक रिपब्लिकन रियासत है, लेकिन यहाँ पर इस कदर मुजाहरे हुए हैं, हर दिन एक मुजाहरा हुआ है और वही जोशो खरोश और वही तादाद लोगों की, गिरफ्तारियां भी अमल में आई और उन लोगों ने अपना एक लॉयर्स फोरम भी बनाया है जो उनको बेल्स दिलवा रहे हैं या जेलों से निकलवा रहे हैं, तो पूरी एक मूवमेंट चल पड़ी है यहाँ पर।
अच्छा, और खुसूसन इन्होंने जो मुसलमानों के हवाले से बात की थी उस पर कोई आगे बात हुई है?
अच्छा, वो तो वो आप खुद जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें भी उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि आपने मुसलमानों के बैन पे आपका कैंपेन बहुत चला है, तो अब क्या आप तमाम मुसलमानों को बैन करेंगे, तो उसका वो जवाब दिए बगैर बिल्कुल अवॉइड करके उस क्वेश्चन को और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़ गए और उन्होंने उसका जवाब तक नहीं देना मुनासिब समझा। इसके अलावा रातों रात अंबर उनकी वेबसाइट से बैन मुस्लिम्स का जो एक पॉइंट था वो गायब हो चुका था उनकी इलेक्ट होने के दो रोज के बाद, मेरे ख्याल से 48 घंटे के बाद ही। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है।
ये थी अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस से मोना कासिम शाह। दुनिया पर ट्रंप सदारत के असरात क्या हो सकते हैं, यानी उनकी खारजा पॉलिसी किस नौयत की हो सकती है? मैंने पेंटागन के मुशीर रहने वाले दिफाई उमूर के माहिर डॉक्टर एहसान एहरारी से इस पर बात की।
ये मैं कह सकता हूँ इन जनरल बहुत ही आसानी से, ये बहुत मुश्किल है ट्रंप को ओबामा की एंगेज पॉलिसी को छोड़ना। अमेरिका को एंगेज होना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में होना पड़ेगा, तमाम दुनिया के इलाकों में होना पड़ेगा। अब जो दौर गुजर रहा है प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप का, उसमें फॉरेन पॉलिसी को सीखेंगे वो, उनको जो टॉप नॉच जो ब्रीफिंग दी जा रही है CIA DIA की इंटेलिजेंस की, वो उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक बयान दिए थे कि हमको जो है रशिया से दोस्ती कर बहानी चाहिए, मगर रशिया और अमेरिका के ताल्लुक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही पेचीदा है।
यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो कल एक बयान आया है शाम के सदर जो है बशार अल असद, उन्होंने पुर्तगाल की सरकारी टेलीविज़न RTP से एक इंटरव्यू में ये कहा है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से तो डोनाल्ड ट्रंप उनके शाम के फितरी इत्तेहादी साबित हो सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की शाम की पॉलिसी जो है वो किस जानिब जा सकती है या वही रहेगी?
मैं नहीं समझता उसमें ज्यादा तब्दीली होगी। देखिए, ये कैंपेन में जो चीज कही जाती है उसको कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉलो नहीं करता, और शाम बहुत ही अहम एरिया है। अब देखिए, इसराइल चाहेगा कि प्रेसिडेंट ओबामा की जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू करें, इसराइल नहीं चाहता कि बशार असद को निकाला जाए, इसलिए कि बशार असद जो है एक इसराइल का एक बड़ा अहम ख्वाब पूरा हुआ उनका। और खुद देखिए अंबर, मैंने जैसे अर्ज किया कि जो एजुकेशन दी जा रही है, तालीम दी जा रही है फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से, कल से जो प्रेसिडेंट ओबामा को जो ब्रीफिंग दी जाती है वो ब्रीफिंग जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट दी जा रही है, अभी दो महीने के अंदर अंदर जो फॉरेन पॉलिसी को वो सीखेंगे, उसके बाद से उनको उनके बयान पढ़िए, उसके बाद से उनके बयान देखिए, उसके बाद से उनके बयान पर और करने के बाद ये सोचना पड़ेगा हमको कि उनकी पॉलिसी क्या होगी।
अच्छा, और जो रूस से ताल्लुकात का मामला है, क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सदारत में रूस से अमेरिका के ताल्लुकात को रीडिफाइन या दोबारा मतलब एक नई सिम्त में ले जा सकेंगे?
देखिए, वो कोशिश तो ओबामा के दौरान में भी हुई मगर कुछ हुआ नहीं। रशिया का सबसे अहम मकसद ये है कि वो न सिर्फ शाम में रहे बल्कि मिडल ईस्ट में अपना रुसो बढ़ाया। हालांकि ट्रंप ने उन्हें कहा अमेरिका फर्स्ट, मगर अमेरिका फर्स्ट एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कहना बहुत आसान है, मगर अमेरिका फर्स्ट का तर्जुमा करना एज ए प्रेसिडेंट बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल ये होगी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप जब प्रेसिडेंट ट्रंप हो जाएंगे तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि जो ओबामा की जो पॉलिसी है वो सही मानों में संजीदी, बहुत ही संजीदा पॉलिसी है, वो सही मानों में अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने वाली पॉलिसी है। तो उस हिसाब से जो है मैं नहीं समझता कि कोई भी अमेरिका का دشمن کوئی فائنل کنکلوژن نکالنا چاہیے اس وقت. اور اسی لیے ابھی جو پریزیڈنٹ اوباما جو یورپ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو موقع دیجیے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جب پریزیڈنٹ بن جائیں گے, جب ان کو اندازہ ہوگا کہ جو امریکن فورن پالیسی کی کمپلیکیشنز کیا ہیں, انٹریکیسیز کیا ہیں, نیوانسز کیا ہیں, جب یہ تمام جو تفصیلات ان کو امریکن انٹیلیجنس پوائنٹ آف ویو کے مد نظر سے جو ان کو دی جائے گی, اس کے بعد سے ان کے نظریات میں تبدیلی آنا بہت بہت ضروری ہے. اور میں تو تقریباً گارنٹی دے سکتا ہوں ان کے جو ہے نظریات میں تبدیلی ضرور آئے گی.
یہ تھے پینٹاگون کے مشیر رہنے والے دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان اراری, جو امریکہ کے منتخب صدر یعنی پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ خارجہ پالیسی اور اس سے جڑے مسائل پر تبصرہ کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد ماحولیات اور موسمی تبدیلی کے بین الاقوامی معاہدوں میں امریکی شمولیت کے حوالے سے کچھ بے یقینی پیدا ہو گئی ہے. مراکش میں اس وقت جاری موسمی تبدیلی پر عالمی کانفرنس میں آج امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اس حوالے سے بھی بات کی. میں نے بی بی سی کے ماحولیاتی امور کے خصوصی نامہ نگار نوین سنگھ کھٹکا سے اس بارے میں پوچھا.
دیکھیے, جو یہاں ایک کنسرن ہے کہ اگر یو ایس اس کلائمیٹ ٹریٹی سے نکلتا ہے تو کیا ہوگا, مجھے لگتا ہے جان کیری صاحب اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن ہے. جو نیا ایڈمنسٹریشن ڈونلڈ ٹرمپ کا آئے گا وہ کیا کرے گا, تو اسی لیے جان کیری نے اتنا تک کہا کہ بہت زیادہ لوگ امریکہ میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج جو موسمی تبدیلیات ہے اس میں وہ مانتے ہیں کہ یہ سچ ہے. تو اسی لیے جو ہم نے جو سائن کیے ٹویٹی اور جو کام ہو رہے ہیں اس سے مکرنا ناممکن ہے, یہ انہوں نے کہا.
اچھا, اور یہ کہ مطلب اگر امریکہ خدشات کیا ہیں کہ اگر جو نئی انتظامیہ ہیں ان پالیسیوں پہ نہ چلے تو کیا رزلٹ کیا ہوگا؟
دیکھیے, امریکہ جو ہے یہ جو دنیا کا دوسرا بڑا کاربن ایمیٹر ہے, کاربن نکالتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس ٹریٹی سے نکلتا ہے تو بہت بڑا گیپ سائنٹسٹ کو یہ چنتا ہے, ان کو یہ پریشانی ہے کہ بہت بڑا گیپ ہوگا وہاں, اور اس سے جو موسمی تبدیلیات میں جو لڑائی ہو کر رہی ہیں دنیا جو لڑ رہی ہے اس کے لیے تو وہ گیپ اگر بڑا ہو, امریکہ نکل جائے تو کاربن ایمیشن وہ کرتے ہی رہے یا پھر بڑھاتا ہی لے جا رہے, تو یہ جو موسم کی جو فیچرز ہیں اس میں اچھے امپیکٹ نہیں ہوں گے. تو اسی لیے جو ہے امریکہ کو ہر کوشش ہے کہ یہ رکھا جائے یہاں, اسی لیے یہ کنسرن جو ہے جو پریشانی ہے اسی لیے ہے.
اچھا نوین, یہ بتائیں کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے؟
دیکھیے, لاسٹ ایئر جو دسمبر میں پیرس میں جو سائن کیا گیا تھا جو ٹریٹی,
جی,
وہ ٹریٹی سائن کرنے کے بعد اس کو لاگو کرنا ہے, تو لاگو کرنے کے لیے جو آپ کو جو رولز جو قانون بنانا ہے, جو ڈیٹیلز بنانی ہے کہ کون کتنا کاربن کاٹے گا اور اس کا جانچ کون کرے گا, ایگزامین کون کرے گا, اس کی جو ریویو کون کریں گے آدی اتیادی, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, تو اسی لیے یہ جو میٹنگ ہے مراکش میں اس کو یہ طے کرنا تھا. لیکن اسی بیچ یہ جو امریکہ کو جو ریزلٹ الیکشن ریزلٹ پریزیڈنشیل الیکشن ریزلٹ آیا, اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ایجنڈا یہاں ہائی جیک ہو گئے, اور اسی لیے لوگ کیری صاحب کیا بولیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کیا بولیں گے, اس اور ابھی دھیان سب کی اس اور ہے. ابھی
کانفرنس کے آخر میں کیا ایک مشترکہ اعلامیہ آئے گا, کیا ہوگا؟
دیکھیے, اب یہ اس سپتاہ یہ جو ویکینڈ تک ہے, یہ فرائیڈے تک ہے, تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ کم سے کم مطلب یہ جو رول بک ہے جو قانون بنانا ہے, ان کو انٹرنیشنل قانون بنانا ہے کہ کون کتنا کاربن کاٹے اور اس کی جانچ کون کرے آدھی, اس طرح کی باتیں جو ہے, ایک تو وہ بات ہوا, اور دوسرا جو ہے فائنانس کا بات ہے. دیکھیے, مطلب جو کلین انرجی میں جانا ہے, اگر آپ کو کوئلہ تیل چھوڑ کر آپ کو سولار ونڈ پاور میں جانا ہے, تو آپ کو پیسے کی ضرورت ہوگی, تو وہ پیسہ کون دے گا, کتنا دے گا, وہ بھی اتنا ہی بڑا ایشو ہے یہاں, اس پر آج یہاں باتیں ہو رہی ہے. اور جو ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ جو رچ کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, امیر دیش ہیں, وہ کہتے تو ہیں کہ دیں گے 2020 تک $100 billion सालाना देंगे, लेकिन उनका ये मानना है कि वो एक्चुअली देते नहीं है और कहते हैं सिर्फ, तो झगड़ा इसी में है। तो वो जो फाइनेंस है, फाइनेंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आपको जो स्विच ओवर करना है, क्लीन एनर्जी में जाना है, उसके लिए तो पैसे की जरूरी है। इसलिए भी ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये इसकी इम्पोर्टेंस इस पर भी है।
ये थे मराकेश से BBC के माहौलियाती उमूर के खसूसी नामा नगार नवीन सिंह खटका। आज सरवीन का अहम मौजू ये था कि अमरीकी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल अब क्या है। आज डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब हुए एक हफ़्ता पूरा हो गया है, तो इसके असरात अब तक क्या देखे गए हैं, अकलियतों के इस हवाले से खदशात क्या हैं, और अमरीका की खारजा पॉलिसी क्या हो सकती है, इस सब पर हमने नज़र डाला। इसके अलावा इख्तदार की मुंतकदी में कोई खलल नहीं पड़ा, ये सदर नौ मुंतखब सदर का कहना है, और इसकी तफसील आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर, जहाँ पे ये ख़बरें भी हैं कि तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए याद दिला दें हमारी वेबसाइट bbcurdu.com का पर तशरीफ़ लाएँ। सैरबीन अभी जारी है।
आपके बाद BBC के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है।
अपनी आराम मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए BBC उर्दू को।
मेरी गुजारिश है BBC से।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्लाह खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-275। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 00925126111139 पर कॉल कर सकते हैं।
अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुल रशीद शकूर से।
कल से दो टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड के चैलेंज का सामना है, और इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ विशाखापट्टनम में मध्य मुकाबिल हो रही है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज के आगाज पर बारिश की पेशगोई की गई है। इस सीरीज में आलमी नंबर दो पाकिस्तानी टीम फेवरेट है, ताहम न्यूजीलैंड को होम एडवांटेज हासिल है। मिसबाह उल हक का बहैसियत कप्तान ये 50वां टेस्ट मैच होगा, जबकि केन विलियमसन पहली मर्तबा अपने मुल्क में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में कप्तानी करेंगे। न्यूजीलैंड ने ओपनर जीत रावल को पहली मर्तबा टेस्ट मैच खिलाने का फैसला किया है। फास्ट बॉलर टीम सऊदी की भी वापसी हुई है, जो भारत के दौरे में अनफिट हो गए थे। भारत और इंग्लैंड के दरमियान ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच है। राजकोट में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। ये भारतीय कप्तान विराट कोहली का 50वां टेस्ट मैच भी होगा। भारत ने दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में ओपनर KL राहुल को शामिल किया है, जो गुज़िश्ता माह न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में मुब्तला हो गए थे। ऑस्ट्रेलवी चीफ सेलेक्टर रॉडनी मार्श ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये फैसला ऑस्ट्रेलवी टीम की मौजूदा मायूसकुन कारकर्दगी के पेश नजर किया है। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल 5 टेस्ट मैचों में शिकस्त हो चुकी है, जिनमें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारी सीरीज के दोनों टेस्ट मैचेस शामिल हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफाइंग राउंड में कोस्टा रिका ने अमरीका को 4 गोल से हरा दिया। ये 36 साल में अमरीका की वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सबसे बड़ी शिकस्त है। इंग्लैंड और स्पेन की फुटबॉल टीमों के दरमियान खेला गया बैन अलाकवामी मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। जर्मनी और इटली का मैच भी बगैर किसी गोल के बराबर रहा, जबकि रूस ने रोमानिया को और क्रोएशिया ने शुमाली आयरलैंड को शिकस्त दे दी। नोवाक जोकोविच लंदन में जारी ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने मेलोस रॉनिक को 7-6 और 7-6 से शिकस्त दी। आलमी नंबर 1 एंडी मरे आज जापान के की निशिकोरी के मध्य मुकाबिल होंगे।
खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के गवर्नर को पुलिस ने तौहीन मजहब की तहकीकात में मुश्तबा शख्स करार दे दिया है। इस खबर की तफसील सुनिएगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, लेकिन इस वक्त सरबीन के निस्फ पर वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का। सुनिए नाजिश जफर से।
مراکش میں ہونے والی عالمی کلائمیٹ چینج کانفرنس کے موقع پر امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ جان کیری نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے مقابلے میں ناکامی کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ کانفرنس میں تمام وفود کا سب سے بڑا خدشہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کے بعد پیرس معاہدے کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ شام میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ حلب میں فضائی حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ادھر ادلب میں بھی بھاری بمباری کی اطلاعات ہیں۔ امریکی ریاست مغربی ورجینیا کی ایک میئر بیورلی والنگ نے مشیل اوباما کے بارے میں ایک نسل پرستانہ فیس بک پوسٹ کے بعد پیدا ہونے والے تنازع کے پیش نظر استعفیٰ دے دیا ہے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کراچی کے میئر اور متحدہ قومی موومنٹ کے رکن وسیم اختر کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔ ان پر مختلف نوعیت کے 38 مقدمات دائر تھے۔ انڈونیشیا کی پولیس نے جکارتا کے گورنر بسوکی پرناما کو توہین مذہب کی تحقیقات میں مشتبہ قرار دیا ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے گورنر کو پولیس نے توہین مذہب کی تحقیقات میں مشتبہ شخص قرار دے دیا ہے۔ آہوک کے نام سے مشہور گورنر پر الزام ہے کہ انہوں نے ستمبر میں اپنے گورنر بننے کی انتخابی مہم کے دوران قرآن کی توہین کی تھی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے عابد حسین سے۔
جکارتا کے گورنر 50 سالہ باسوکی چوہائے آہوک پرناما پر مذہبی جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ستمبر میں ایک تقریر کے دوران قرآن کی توہین کی۔ پرناما نے ان الزامات کے جواب میں اپنے الفاظ پر معافی مانگی اور کہا کہ وہ قانونی کاروائی کا پوری طرح احترام کریں گے۔
یہ مقدمہ صرف میری ذات کا نہیں بلکہ پورے ملک کی سمت کا تعین کرے گا کہ انڈونیشیا کس راستے پر جا رہا ہے، کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہاں ہر کوئی برابر ہے اور کسی کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میں پولیس کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس کیس پر پیشہ ورانہ طریقے سے کام کر رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ مقدمہ جمہوریت کی اچھی مثال ہے۔
واضح رہے کہ چینی نژاد پرناما عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور گزشتہ 50 سالوں میں جکارتا کے پہلے غیر مسلم گورنر ہیں۔ آئندہ برس فروری میں وہ دوسری بار گورنر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پولیس کے مطابق گورنر پرناما کو اس وقت تک ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک ان کے خلاف تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں۔ اس بارے میں پولیس کے مجرمانہ تحقیق کے قومی ادارے کے سربراہ اری دونوں مانتو نے کہا،
گو کہ ابھی تک اس بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے، لیکن غالب خیال یہی ہے کہ یہ کیس عدالت میں نمٹانا چاہیے۔ تحقیقات کے اگلے مرحلے میں شدت آئے گی۔ پرناما کو مشتبہ شخص قرار دینے کے بعد ان کو انڈونیشیا سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔
گورنر پرناما کے بیان کے بعد مسلمان اکثرتی ملک انڈونیشیا میں شدید تناؤ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ کچھ اسلامی گروہوں نے پہلے ہی قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے لوگوں کو انہیں ووٹ نہ دینے کی اپیل کی ہے، اور رواں ماہ کے آغاز میں تقریباً 1 لاکھ سخت گیر مسلمانوں نے جکارتا میں احتجاج کیا تھا، جس میں انہوں نے گورنر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے مذہبی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اب گورنر پرناما کے خلاف مزید احتجاج نہ کریں، کیونکہ قانونی کاروائی اب شروع کی جا چکی ہے۔ انڈونیشیا کی پولیس کے سربراہ ٹیٹو کرنا ویان نے کہا کہ فوجداری مقدمہ توہین مذہب کو روکنے کا سب سے منصفانہ طریقہ ہے۔
ہمیں علم ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسی بہانے ان کے دوسرے ایجنڈے کو فائدہ پہنچے جو قانون کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہم اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بنیادوں پر واپس جائیں، اس کیس کو عدالت لے جائیں اور شفاف طریقے سے اس کو حل کریں۔ مجھے یقین ہے کہ انڈونیشیا کے لوگ اس قانونی کارروائی کو دیکھیں گے اور جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا اس کو احترام کے ساتھ قبول کریں گے۔
گورنر پرناما کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی پنکا سلا نظریہ کے خلاف ہے جو 1945 میں ملک کے پہلے صدر سوئکارنو نے تشکیل دیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق انڈونیشیا تمام مذاہب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے گا۔ گورنر پرناما کی ایک حامی نے کہا،
مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے کیونکہ صرف زبان پھسل گئی تھی اور انہوں نے فوراً معافی بھی مانگ لی تھی اس سے پہلے کہ کوئی ان کے خلاف شکایت کرے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رواداری اپنانی چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک پنکاسلہ نظریے کے تحت بنا ہے۔ ہمیں شہریوں کے مختلف مذاہب کو قبول کرنا چاہیے۔
گورنر پرناما اصلاحاتی پالیسیوں اور بدعنوانی کے خلاف اپنے سخت موقف کے باعث کافی شہرت رکھتے ہیں۔
تفصیل بتا رہے تھے عابد حسین۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان پاکستان کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران ترک صدر پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے اور وہ لاہور بھی جائیں گے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
پاکستان کی جانب سے اس دورے کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ترک صدر کو اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر غیر معمولی استقبال دیکھنے کو ملا۔ وزیراعظم نواز شریف اپنی اہلیہ اور بیٹی مریم نواز کے ہمراہ ترک صدر کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وزیراعظم اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کسی غیر ملکی مہمان کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود ہوں۔ اس غیر معمولی استقبال کے علاوہ ترک صدر کے اسلام آباد پہنچنے سے ایک رات قبل حکومت نے ترکی کی ایک نجی تنظیم کے زیر اہتمام چلنے والے اسکولوں کے اساتذہ کو 3 روز کے اندر پاکستان چھوڑنے کی جو ہدایت دی ہے، بعض مبصرین اس اقدام کو بھی صدر رجب طیب اردوان کے غیر معمولی استقبال کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ترک حکومت نے چند ہفتے قبل ہی پاکستانی حکومت سے درخواست کی تھی کہ ترکی کی ایک غیر سرکاری تنظیم کے تحت چلنے والے ان ترک اسکولوں کا انتظامی کنٹرول اس تنظیم سے واپس لے لے۔ ترک حکومت کا خیال ہے کہ ان اسکولوں کو چلانے والی اس تنظیم کا تعلق امریکہ میں ترک جلا وطن رہنما فتح اللہ گولین سے ہے، جنہیں ترک حکومت جولائی میں ترکی میں ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کا ماسٹر مائنڈ قرار دیتی ہے۔ ترک صدر کی آمد سے ایک روز قبل ان سکولوں میں کام کرنے والے 400 کے قریب اساتذہ کو ملک سے چلے جانے کی ہدایت کے بعد ان سکولوں کے عملے اور طلباء میں تشویش پائی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک سکول کے پاکستانی استاد میاں وکیل نے بی بی سی کو بتایا کہ تدریسی عملہ اس فیصلے کے بچوں کے تعلیمی مستقبل اثرات کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں۔
وہ ایجوکیشن کے بارے میں کافی سیریسلی کنسرن ہے۔ ایک سسٹم انہوں نے سٹارٹ کیا تھا جو مور اور لیس 2 ڈیکیڈ سے چل رہے سموتھلی، تو وہ کہہ رہے کہ اس میں تھوڑا سا وہ آ گیا ہے، مطلب ایک ڈسکنٹینیوٹی آ گئی ہے، لیکن لوکل ہے انشاءاللہ سٹاف وہ ان کی مشن کو آگے چلائیں گے۔
آج اسلام آباد پہنچنے کے بعد ترک صدر ایوان صدر پہنچے، جہاں ان کے لیے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کل یعنی جمعرات کے روز ترک صدر پاکستانی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، جس کا پاکستان تحریک انصاف نے بائیک آٹ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ پارلیمنٹ سے خطاب کے بعد ترک صدر لاہور روانہ ہو جائیں گے، جہاں کے مشہور شاہی قلعے میں وزیر اعلی پنجاب کی جانب سے ان کے اعزاز میں استقبالیہ کا بندوبست کیا گیا ہے، جس میں اعلیٰ سرکاری حکام کے علاوہ ملکی سیاسی قیادت کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ ترک صدر اسی رات لاہور سے اپنے وطن روانہ ہو جائیں گے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میئر وسیم اختر ضمانت پر اب رہا ہو گئے ہیں۔ ان پر مختلف نوعیت کے 38 مقدمات دائر تھے، جن میں انہوں نے فرد فرد ضمانت حاصل کی۔ جیل سے رہائی کے موقع پر ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار، فیصل سبزاری اور دیگر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ سنیے کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
انسدادی دہشت گردی کی عدالت کی جج خالدہ یاسین نے آج وسیم اختر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل کی درخواست ضمانت کا فیصلہ سناتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم جاری کیا اور ساتھ میں ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی۔ ایم کیو ایم کے منتخب میئر وسیم اختر کو آج صبح سیکیورٹی انتظامات میں جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان پر دہشت گردوں کے علاج معالجے میں معاونت کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت نے وسیم اختر اور قادر پٹیل کی ضمانت منظور کرتے ہوئے 5-5 لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ وسیم اختر پر 12 مئی 2007 کی ہنگامہ آرائی اور ایم کیو ایم کے سربراہ الطا حسین کی اشتعال انگیز تقاریر سمیت دیگر الزامات میں 38 مقدمات دائر تھے۔ وسیم اختر اور قادر پٹیل کی درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وہ بے قصور ہیں، اس مقدمے کی تحقیقات ہو چکی ہے اور تفتیشی افسر انہیں بے گناہ قرار دے چکے ہیں، لیکن دوسرے افسر نے چالان پیش کیا۔ دوران تفتیش ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انہوں نے دہشت گردوں کا علاج کرایا تھا۔ وکلا نے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ اس مقدمے میں ڈاکٹر عاصم حسین سمیت 4 ملزمان ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کر چکے ہیں۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو آج سنایا گیا۔ یاد رہے کہ رینجرز نے گزشتہ سال اگست میں ڈاکٹر عاصم حسین کو گرفتار کر کے 3 ماہ زیر تفتیش رکھا، بعد میں ان کے خلاف انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے الزام عائد کیا کہ وہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مقابلے میں زخمی ہونے والے دہشت گردوں اور ٹارگٹ کلرز کے علاج معالجے میں معاونت کرتے تھے، اور اس کے لیے ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر، رؤف صدیقی، پاک سرزمین پارٹی کے موجودہ رہنما انیس قائم خانی اور پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل ہدایت دیتے تھے۔ ڈاکٹر عاصم حسین سمیت دیگر ملزمان نے اس مقدمے میں عبوری ضمانت حاصل کر لی تھی، لیکن بعد میں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب ایس ایس پی سٹی فیض اللہ کوریجو نے سوراخ بورڈ تھانے پر وسیم اختر کے خلاف دائر مقدمے میں سے ان کا نام خارج کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت کے انتظامی جج کے روبرو ایس ایس پی نے رپورٹ پیش کی کہ الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر کے موقع پر وسیم اختر کی موجودگی کے ثبوت نہیں ملے، لہذا یہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ دوسری جانب میئر وسیم اختر کا کہنا ہے کہ کراچی کی ترقی اور امن کی بحالی میں وہ اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔
صاحب اقتدار سے بھی اور سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انہی کی گورنمنٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اختیارات جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنے مینڈیٹ کو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر سکیں، جدوجہد کر سکیں۔ یہاں کراچی میں ہر مذہب ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک مینڈیٹ دیا، اور انشاءاللہ سیاست سے بالاتر ہو کے ان سب کی خدمت کروں گا۔
چند روز پہلے کراچی کے بعض علاقوں میں مہاجر جرگہ نامی غیر معروف تنظیم کے چند بینر آویزاں کیا گئے تھے، جن میں پرویز مشرف اور ڈاکٹر فاروق ستار کی تصاویر ساتھ نظر آتی ہیں، جبکہ شہر میں یہ افواہیں زیر گشت ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف اور سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تاہم ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم میں قیادت کی کوئی نشست خالی نہیں۔
جہاں تک سابق گورنر صاحب اور سابق صدر صاحب کی بات ہے، وہ ہمیں ان کی خدمات پر فخر ہے، ہمارا بہت احترام ہے مشرف صاحب کے لیے، ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے لیے، لیکن سیاسی طور پر ایم کیو ایم کے دروازے ان سمیت سب کے لیے کھلے ہیں، کوئی اگر ایم کیو ایم کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو بالکل وہ جوائن کر سکتے ہیں، اور انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، ایم کیو ایم جوائن کر سکتے ہیں، ایم کیو ایم کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور آنے والے وقت میں میں میڈیا کو ایڈوانس خوشخبری بھی دے رہا ہوں، کراچی کی بہت بڑی قداور شخصیات جس میں دوسری جماعتوں کی بھی ہیں جو کراچی کے لوگ ہیں، وہ بہت جلد ایم کیو ایم کے اندر شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔
دریاسنا احتساب عدالت نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کی تھراپی کرانے کی ہدایت کی ہے، وہ ان دنوں جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کا موقف تھا کہ ہائیڈرو تھراپی کی سہولت موجود نہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں، ایک خواجہ سرا یعنی ٹرانسجنڈر شخص پر جنسی حملے اور تشدد کے واقعے کی تفتیش کی۔ اس واقعے کے اس حملے کے الزام میں گرفتار پانچ ملزموں کا قانونی طبی معائنہ کرایا گیا ہے، اور اب ان پر جرم ثابت کرنے کے لیے ان کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ سنیے اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی رپورٹ، جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں موجود خواجہ سراؤں کی مختلف تنظیموں کی جانب سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں شہر سیالکوٹ میں تشدد کا شکار ہونے والے خواجہ سراؤں کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے تھانہ صدر سیالکوٹ کے سب انسپکٹر محمد جمیل نے بی بی سی کو بتایا کہ مرکزی ملزم ججہ بٹ سمیت پانچوں ملزمان کے ڈی این اے کرائے جا رہے ہیں، جن سے ثابت ہوگا کہ آیا انہوں نے خواجہ سرا کا ریپ کیا ہے یا نہیں۔
آج ان کا ٹیکل کروایا، جو ملزمان ہیں یہ فٹ فار ہیں، یہ قابل ہیں، جناح کرنے کے قابل ہیں۔ یہ ملزمان تو کچھ ان میں کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، کچھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن معاملہ تو درست ہے۔ ان کی ویڈیو آئی ہے، بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کون سی بات ہے۔ ان کا جو ابھی ڈی این اے کروانا ہے، ڈی این اے کروا رہے ہیں کہ واقعی انہوں نے ریپ کیا ہے ان کے ساتھ۔
ادھر خواجہ سرا شنایا نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس واقعے کے بعد جان بچا کر اسلام آباد آ گئیں، جہاں ان کی مدد سفر نامی غیر سرکاری تنظیم کے سربراہ ندیم کشش کر رہے ہیں، جو خود بھی خواجہ سرا ہیں۔
اور نیچے بٹھانے کے بعد وہ خود صوفے پہ بیٹھ گیا، صوفے پہ بیٹھنے کے بعد مجھے قدموں میں بٹھایا، کہتا میرے پاؤں میں سر رکھو، نے قدموں میں میرا سر رکھوایا، یہ بال کاٹے، اور میں ساری رات مجھے ذلیل کرنے کے بعد، پھر تین اس کے ساتھ اور لڑکے تھے، انہوں نے یہ دیکھے کس طرح کاٹا ہوا، یہ پیچھے بھی ہے، اور میں ساری رات میرے ساتھ زیادتی کی، اور میرا موبائل چھینا، اور بہت زیادہ مطلب میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اور جب بھی میں روتی تھی یا میری آنکھوں میں تھوڑا سا آنسو نکل آتا تھا تو وہ اوپر سے اور مجھے مارتا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں آیا ہے، مطلب تم رو کیوں رہی ہو، ایک تو بندہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اور اوپر سے میں رو بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اس دن میں اپنے آپ پہ شرمندہ ہوئی کہ میں انسان نہیں ہوں، لوگ تو جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔
والی غیر سرکاری تنظیم سفر کے سربراہ ندیم کشش نے بتایا کہ وہ بغیر وسائل کے جنسی زیادتی کے شکار دونوں خواجہ سراؤں کی مدد کر رہی ہیں۔ ندیم کشش نے مطالبہ کیا،
اور جو آئے دن ہوتا رہتا ہے، کسی کو بتاتی نہیں ہیں بیچاری مورتیں، اپنے اندر رکھ لیتی ہیں کہ یہ ماریں گے پیٹیں گے، گھر والے بھی پیچھے نہیں آتے، گرو بھی آگے پیچھے نہیں آتے، کمیونٹی بھی ایسے موقع پہ اپنے ڈیرے چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ تو ایک یہ اسلام آباد میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو شیلٹر ہوم کے نام پہ، اور گورنمنٹ سے بھی میری یہی گزارش ہے، ایک شیلٹر ہوم ایسا بنا دیا جائے۔ چلو اسلام آباد میں آپ بنائیں گے رول ماڈل کی حیثیت سے، تو چاروں صوبوں میں بن جائے گا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ شیلٹر ہوم تک تو پہنچ جائے مورا، جہاں اس کو پتہ ہو کہ میرا یہاں تحفظ ہے، مجھے رات کو روٹی بھی مل جائے گی اور بستر بھی مل جائے گا۔ تو وہ قانونی کارروائی کے لیے وکیل بھی مل جائے گا، میڈیکل کے لیے ڈاکٹر بھی سہولت مل جائے گی، اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو ہاسٹل مل جائے گا، اس کو تعلیم کی سہولت بھی مل جائے گی۔
پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں خواجہ سراؤں پر تشدد کرنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تھی، جس میں چند افراد کو ایک خواجہ سرا کو الٹا لٹا کر بیلٹ سے پیٹتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد خواجہ سراؤں کے مقامی گرو کی مدعیت میں 5 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جس کے بعد ان 5 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
بھارت کی حکومت نے مسلم مذہبی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس کی تفصیل آنے کو ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے مسلم مذہبی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس پر 5 برس کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈاکٹر نائک پر اپنی تقریروں سے مذہبی جذبات بھڑکانے اور مسلمان نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف مائل کرنے کے الزامات کا سامنا ہے، جن سے وہ انکار کرتے ہیں۔ دلی سے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
بتایا جاتا ہے کہ ادارے پر پابندی لگانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا، جو وزیر اعظم کی صدارت میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نائک ماضی میں بھی اپنی تقاریر کی وجہ سے تنازعات کا شکار رہے ہیں، لیکن جولائی میں بنگلہ دیش میں پیش آنے والے دہشت گردی کے ایک واقعے کے بعد ان کی مشکلات بڑھ گئی تھیں۔ اس حملے میں مجموعی طور پر 28 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور گرفتار کیے جانے والے حملہ آوروں کا مبینہ طور پر دعویٰ تھا کہ وہ ڈاکٹر نائک کی تقاریر سے متاثر ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نائک حج کرنے کے لیے گئے تھے اور تب سے ہی انڈیا نہیں لوٹے ہیں۔ ممبئی میں ان کے میڈیا ایڈوائزر عارف ملک کے مطابق ادارے کو باضابطہ طور پر پابندی کے فیصلے کی ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔
دیکھیے، یہ ابھی تک تو انفارمیشن جو بھی ہے وہ میڈیا کے تھرو ہی ملی ہے۔ ہم کو ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی ڈاکیومنٹ اس طرح کا نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آج تک ایک بھی ان کے پاس کوئی نوٹس نہیں گیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی کوئسچنئیر گیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی کال گیا ہے، نہ ان سے کوئی سوال جواب ہوا ہے۔
دبئی سے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نائک نے ان الزامات کو مسترد کیا تھا کہ وہ جہاد کی وکالت کرتے ہیں۔
I challenge you to show me any answer on suicide bombing in which I have not condemned that taking...
ان کا کہنا ہے کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بھی جواب ایسا دکھا دیجئے جس میں میں نے خودکش حملوں کی مذمت نہ کی ہو، جس میں میں نے یہ نہ کہا ہو کہ بم سے معصوم لوگوں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ بنگلہ دیش کے حملے کے بعد ان کی تنظیم کے خلاف کئی مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ چند روز قبل اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر بیرون ملک سے چندہ لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ:
جو جسٹیفائیڈ ہوگا وہ کیا جائے گا، اور اتنا میں آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بھارت سرکار کا پرشن ہے، ٹیررزم سے کسی بھی صورت میں ہم لوگ کمپرومائز نہیں کریں گے۔
عارف ملک کا کہنا ہے کہ ادارے کا مقصد اسلام کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔
دیکھیے، اسلام کا اویئرنیس کریٹ کرنا اس کا چارٹر ہے، उसका पर्पज है, और इसके तहत काफी सारी चीजें आती हैं, जिसमें लिटरेचर आता है, जिसमें सीडीज आते हैं, जिसमें इवेंट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक का पीस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, करीब 4-5 साल लगातार मुंबई में पीस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ इस्लाम और उसके उसके तहत जो बहुत सारी गलत धारणाएं जो बनी हुई हैं उनका उनका उनको दूर करना, प्लस लोगों को बताना कि इस्लाम और बाकी कई सारे मजहबों में कंपैरेटिवली क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या क्या चीजें अच्छी हैं।
हुकूमत के फैसले के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पूरे मुल्क में अपने दफातर और अपनी सरगर्मियां बंद करना पड़ेंगी। इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस डॉक्टर नायक की तकरीर का बारीकी से जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंची थीं कि उनके खिलाफ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनका अदालत में दिफा किया जा सकता है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की जानिब से रस्मी नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली।
और भारत में 500 और 1000 रुपये के नोटों पर पाबंदी आयद किए जाने के एक हफ्ते बाद भी बैंकों और ATMs के बाहर पैसे निकालने वालों के हुजूम में कोई कमी नहीं आई। हिजब इख्तिलाफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने नोटों पर पाबंदी किसी तैयारी के बगैर आयद की। सुनिए दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट।
500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी आयद किए जाने के एक हफ्ते बाद आज भी भारत के तूल अर्ज में बैंकों और ATM के बाहर लाखों लोग घंटों कतारों में लगे रहे। हुकूमत के फैसले के खिलाफ आज बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने 40 से ज्यादा अरकान पार्लियामान के साथ ऐवान सदर तक मार्च किया और सदर मुमलिकत को एक अर्ज़दाश्त पेश की। उनके साथ हुक्मरां BJP की इत्तेहादी जमात शिवसेना के नुमाइंदे भी इस एहतजाज में शामिल थे। उधर पार्लियामेंट में ऐवान बाला यानी राज्यसभा में BSP की रहनुमा मायावती ने इल्ज़ाम लगाया कि जिस तरह लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, इससे वाजह है कि हुकूमत ने इस अहम फैसले के लिए कोई तैयारी नहीं की थी।
आपकी कोई तैयारी नहीं थी, 10 महीने में केवल आपने अपना पैसा ठिकाने लगाया है। 500 और 1000 का जो है और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका पैसा ठिकाने लगाया, गरीब लोगों की तरफ, मध्यम वर्ग के लोगों की तरफ और जो मेहनत कश लोग हैं उनकी तरफ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया।
कांग्रेस के रहनुमा आनंद शर्मा ने कहा कि हुकूमत आवाम को उनके जायज पैसे निकालने से रोक रही है।
कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया? ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है।
कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा प्रमोद तिवारी ने BJP पर बदनवानी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत का यह कदम महज सियासी ड्रामा है।
आपको मालूम ही नहीं था कि 4 लाख ATM मशीनों में 2000 की नोट निकालने वाला इंस्ट्रूमेंट ही नहीं लगा था। नोट जा ही नहीं सकता था, निकल ही नहीं सकता था। क्या यही तैयारी थी? ये भारत के प्रधानमंत्री ने बोला, क्या उन्हें नहीं बताया गया था कि अभी तो आपके ATM तैयार नहीं है? दूसरे दिन बेचारे जेटली साहब को थोड़ा बहुत सफाई देने में उतरे, उनका हाँ अभी उसमें लगाने में हमको 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, और फिर उसके बाद बोले प्रधानमंत्री जी कि आप हमको 50 दिन दे दो, 50 दिन दे दो, हम 50 दिन में आपके सपनों का भारत बनाएंगे।
लेकिन हुकूमत ने 1000 और 500 रुपए के नोटों पर पाबंदी के फैसले को जायज करार दिया है। सीनियर वजीर वेंकैया नायडू का कहना था कि हुकूमत के फैसले से सिर्फ उन लोगों को तकलीफ पहुंच रही है जिनके पास काला धन है।
अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से काश्मीर तक, सभी इलाके में जाके लोगों से पूछो, कोई भी व्यक्ति सरकार का नियत के बारे में, मोदी जी का कमिटमेंट के बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं है, ये आपको मालूम हो जाएगा। एक विषय जो है, कुछ तकलीफिया जो टेम्पररी है, वो तकलीफों के बारे में लोग चर्चा करते हैं, स्वाभाविक है।
कल पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा में हुकूमत के इस कदम पर बहस होने वाली है। हिज़्ब इख्तिलाफ़ हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि वो इस फैसले के तमाम पहलुओं की जांच के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे। उधर बैंकों के बाहर कतारों में कोई कमी नहीं आई है, लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इस सूरत हाल में फौरी तौर पर किसी बेहतरी के आसार नज़र नहीं आते। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
اور پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب میں سکھوں کے تاریخی گردوارہ کیارا صاحب کو 70 برس بعد یاتریوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے. سنیے ننکانہ صاحب سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ جو سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
صورت میں نعرے لگاتے یہ سکھ یاتری ننکانہ صاحب میں اپنے صدیوں پرانے گردوارے میں داخل ہو رہے ہیں. اس سال سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والے سکھ خود کو گزشتہ برسوں میں یہاں آنے والوں سے زیادہ خوش قسمت اس لیے سمجھتے ہیں کہ انہیں گردوارا کیارا صاحب کے درشن نصیب ہوئے.
جا کے ساکھیاں سن دے ہوندے سی کہ گرو نانک دیو جی پشو چار دے سی کھیتی اجڑ گئی تے پھر وہ کھیتی ہری بھری ہو گئی.
یہ اندر سنگھ ہیں جن کا تعلق انڈین پنجاب سے ہے. وہ سکھ روایتوں کے مطابق کیارا صاحب میں بابا گرو نانک کے ساتھ پیش آنے والے معجزے کی تفصیل بتا رہے تھے. اندر سنگھ نے درشن کے بعد اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کیے.
جو آنند سانو ویخ کے آیا ہے نا وہ چیز سننے دے نال نہیں سی آندا ہوندا. بہت ہی لوگ جڑے آ پربھاوت ہوئے نے اور پرماتما نے جے پھر سانو زندگی بخشی تے پھر سانو ایتھوں دے درشن کروا.
گردوارا کیارا صاحب کو بند ہوئے 70 برس ہو چکے تھے اور گزشتہ کئی برسوں میں پاکستان اور بھارت میں موجود پربندک کمیٹیوں کی جانب سے اس کی بحالی کا مطالبہ شدت اختیار کر چکا تھا. گردوارے کی عمارت کو رنگ و روغن کیا گیا ہے. کیارا صاحب آنے والے یاتریوں نے گردوارے کی بحالی پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا. ان میں 80 سالہ بلجیت کور بھی شامل ہیں.
وہ سانو چاہے آپ اسی چھیتی دیکھیے ہوں بڈھے ہو گئے پھر مڑ کے کدو دیکھنا ہے کر کہڑا جرم ملنا ہے نا. سانو خوشی بہت ہوئی آ
پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باوجود دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتری جنم دن کی تقریبات کے لیے ننکانہ صاحب آئے ہیں.
بھارت دے لوگ بھی جنگ نہیں چاہتے, پاکستان دے لوگ بھی جنگ نہیں چاہتے. اسی یہ بینتی کردے ہیں گرو صاحب اگے پرماتما اگے, ہے پرماتما پہ ساڈے دوہاں دیشاں دی جنگ نہ لگے, اسی سکھ شانتی دے نال وسیے.
سچا سنگھ لگ بھگ درجن بھر یاتریوں کے جتھے کے ساتھ ماتھا ٹیکنے گردوارا کیارا صاحب آئے ہیں. ان کا گاؤں برکی کے قریب پاک بھارت سرحد کے پاس ہی ہے. وہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ سے پریشان ہیں.
ایتھے آن کے سانو ایک نہ سپنے دی طرح پہلا اسی چاہندے سان کہ کتنا درشن کریے. جو سکون جو پیار جو سانو ایتھے آن کے ملیا وہ سب اسی اس دا شبداں وچ بیان نہیں کر سکدے.
کیارا صاحب 350 برس قدیم ہیں اور اسے تقسیم ہند سے پہلے فسادات کے دوران بند کر دیا گیا تھا. ننکانہ صاحب میں ہی بابا گرو نانک کے ساتھ مسلمان ستار نواز بھائی مردانہ کی 800 مربع گز پر یادگار کی تعمیر بھی جاری ہے جو 3 سے 4 ماہ میں مکمل ہو جائے گی. تاہم بہت سے یاتری ابھی بھی گردوارا کیارا صاحب کی بحالی سے بے خبر ہے, اس لیے یہاں آنے والوں کی تعداد جنم استھان میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرنے والوں کی نسبت خاصی کم رہی. شمال جعفری, بی بی سی, ننکانہ صاحب.
اور سامعین, جیسے آپ جانتے ہیں بی بی سی جو ہے, بی بی سی اردو جو ہے, وہ بی بی سی ورلڈ سروس کا حصہ ہے جس کی انگریزی اور دیگر زبانوں میں نشریات دنیا بھر میں سنی جاتی ہے. اب بی بی سی کے عالمی سروس نے 11 نئی زبانوں میں اپنی نشریات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ سن 1940 کے بعد پہلی مرتبہ ہے جب بی بی سی کی نشریات میں اتنے بڑے پیمانے پر توسیع کی گئی. اس کی تفصیل سنیے فراز ہاشمی سے.
جن نئی زبانوں میں نشریات شروع کی جائیں گی ان میں انڈیا میں بولی جانے والی 4 زبانوں پنجابی, تلگو, گجراتی اور مراٹھی کے علاوہ افغان ارمو, امرک, کورین, تگریانیا, اگبو, یوربا اور پٹگن زبانیں شامل ہیں. ان زبانوں میں سروسز کا آغاز سن 2017 سے متوقع ہے. اس موقع پر بی بی سی کے ڈائریکٹر ٹونی ہال کا کہنا ہے کہ یہ بی بی سی کے لیے تاریخی دن ہے کہ ہم سن 1940 کے بعد عالمی سروس کی سب سے بڑی توسیع کا اعلان کر رہے ہیں. ڈائریکٹر جنرل کا مزید کہنا تھا کہ ایسے وقت میں جب ہم اپنے 100 سال مکمل کرنے والے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ بی بی سی ایک ایسے نشریاتی ادارے کے طور پر اپنا سفر کامیابی سے جاری رکھے گا جو باہر کی دنیا کی جانب متوجہ ہے, اور یوں ہم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے نصف عرب ناظرین و سامعین کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ صحافت کے علاوہ عالمی سطح کے تفریحی پروگراموں سے محظوظ کرتے رہیں گے. بی بی سی کے اس نئے توسیعی منصوبے کے تحت ڈیجیٹل سروسز کو فروغ دیا جائے گا جس میں موبائلز پر زیادہ مواد فراہم کیا جائے گا اور سوشل میڈیا پر موجودگی بھی بڑھائی جائے گی.
یہ تھے فراز ہاشمی، اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی. لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس. اسلام آباد میں تھے عامر صدیق. مجھے عنبر خیری کو سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے.
شام میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ حلب میں فضائی حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی. ادھر ادلی میں بھی بھاری بمباری کی اطلاعات ہیں. مراکش میں ہونے والی عالمی کلائمیٹ چینج کانفرنس کے موقع پر امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ جان کیری نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے مقابلے میں ناکامی کے نتائج تباہ کن ہوں گے. امریکی ریاست مغربی ورجینیا کے ایک میئر بیورلی والنگ نے میشیل اوباما کے بارے میں ایک نسل پرستانہ فیس بک پوسٹ کے بعد پیدا ہونے والے تنازع کے پیش نظر استعفیٰ دے دیا ہے. پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کراچی کے میئر اور متحدہ قومی موومنٹ کے رکن وسیم اختر کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے. ان پر مختلف نوعیت کے 38 مقدمات دائر تھے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان حکومت پاکستان کی دعوت پر دو روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.